برای خوشنودی امام زمان علیه السلام بلند الصلوات.
اور بعد میں بھی مسلسل کی تشریح جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یوں سمجھ میں آیا اور اس معاملے میں پروفیسر قرار حسین صاحب نے بہت مدد دی. پروفیسر قرار حسین صاحب بہت اچھی شخصیت تھے اور پہلے ان کی اسپیشلائزیشن تو مختلف سائنسز تھیں, لیکن زندگی میں کافی ان کا اسپیشلائزیشن بن گیا تھا اسلام کی طرف, اور بڑی اکیڈیمک شخصیت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بہت اچھی توجہ دلوائی ایک دفعہ, اور انہوں نے فرمایا کہ حسن یہ عبادت کے لفظ کی جگہ یہاں پر بندگی استعمال ہونا چاہیے. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, تو پھر معاملہ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. عبادت اور بندگی کا فرق کیا؟ عبادت تو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز فجر عبادت, ظہر عبادت, مثلاً عزاداری عبادت, ذکر اہل بیت عبادت. لیکن پھر بعد میں بہت دوسری چیزوں کو, مثلاً کوئی کہے ڈرائیونگ عبادت, تو کہتے نہیں ڈرائیونگ عبادت نہیں ہے, ڈرائیونگ ڈرائیونگ ہے, دکان پہ بیٹھنا عبادت. اس بارے میں اس کی عبادت ہونے میں پھر شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں, گرچہ وہ بھی عبادت بن سکتی ہے, لیکن کب بن سکتی ہے؟ جب اس کی روح سمجھ میں آ جائے. بس تھوڑا سا بندگی اور عبادت کے فرق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو خلق کیا اس میں بندگی کا کردار کیا ہے. حتیٰ اگر عبادت کی جگہ بندگی رکھ لی جائے تب بھی اس کا کردار کیا بنے گا؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس پہلے تو اس فرق سمجھ میں آ جائے کہ اس صرف عبادت جس کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں عرف عام میں, ورنہ جو اصل ٹرمنالوجی میں عبادت ہے اس میں اور بندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اصل ٹرمنالوجی میں عبادت ہے اسلامی ٹرمنالوجی میں, اس میں اور بندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم لوگ کیا عبادت اور بندگی میں فرق ہے؟ عبادت کہتے ہیں ہم ظاہری اعمال کو, اور میں نے عرض کیا ڈرائیونگ پھر عبادت نہیں بنتی, بزنس کرنا عبادت نہیں ہے, حتیٰ تفریح کرنا, تفریح کرنا عبادت کوئی نہیں بنائے گا. مثلا آپ نکلے ہیں شام کو واکنگ کے لیے, کوئی عبادت کیا ہے؟ کوئی عبادت نہیں. اب کیا کریں اس کو پہلے تو سمجھیں بندگی کیا ہے. بندگی کیا ہے؟ زندگی کے ہر کام کو یہ سوچ کر کرنا کہ یہ مولا کا حکم ہے, یہ بندگی. زندگی کے ہر کام کو آپ کریں یہ سوچ کر کہ یہ مولا کا حکم ہے, اگر مولا کا حکم ہے تو میں کر لوں, یہ بندگی بن جائے گی. تو اگر کوئی عبادت کو اس معنی میں لے جس میں ہم لوگ لیتے ہیں, تو 24 گھنٹے عبادت نہیں کی جا سکتی. کھانا کھائے گا, ٹریول کرے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا. لیکن اگر بندگی لے لیں اس معنی میں جو ابھی عرض ہوا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھنے لگیں یہ خدا نے چاہا ہے, مالک نے چاہا ہے, اگر چاہا ہے تو میں کروں گا, تو بندگی 24 گھنٹے کی جا سکتی ہے. بندگی 24 گھنٹے کی جا سکتی ہے. مثلا آپ صبح کو اٹھے, آپ گئے واش روم, حسن یہ طہارت کے لیے آپ گئے, یہ بندگی. آداب لکھے گئے کہ اگر مثلاً تم بیت الخلاء میں جانے لگو اس کے آداب یہ ہیں, الٹا پاؤں پہلے رکھو, فلانی دعا پڑھو, دعا پڑھو اور اس کے بعد فارغ ہو. آپ نے برش کرنے کی کوشش کی یا آپ مسواک کر رہے ہیں, مسواک کرنا عبادت ہے, بندگی ہے, رسول خدا نے مستحب قرار دیا. آپ نے وضو کیا, آپ نے بندگی کی. آپ نے نماز پڑھی, بندگی ہے. آپ نے واجب نماز پڑھی, نافلہ نماز پڑھی, آپ نے دعائیں پڑھی, قرآن کریم پڑھا, پھر آپ تیار ہونے لگے, آپ نے ناشتہ کیا, کھانا کھانا بندگی ہے. کیوں؟ خدا تعالیٰ نے جسم دیا ہے, اس کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا, اس کی تعمیر میں میں نے ناشتہ کیا, یہ بندگی ہے. پھر آپ نے لباس پہنا, اپنا لباس آپ نے تبدیل کیا, کیوں آپ نے لباس ایسا پہن لیا, کہ یہ بندگی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو کہ معتبر نظر آؤ, محترم نظر آؤ, نہ مہنگے کی ضرورت ہے اور نہ فیشن کی ضرورت ہے, صاف ستھرے جسم کو ڈھانپنے والے لباس پہن لو, سب بندگی ہے. آپ وسیلے کے اندر بیٹھے, اللہ نے وسائل خلق کیے ہیں, آپ نے اس وسیلے کا انتخاب کیا جس میں نہ شوبازی ہے نہ دولت کی نمود و نمائش ہے, آپ کو ایک وسیلہ چاہیے, آپ نے وسیلے کا انتخاب کر لیا, اس وسیلے پہ بیٹھے گھر پہنچ گئے. اگر وسیلہ نہ ہوتا آپ پیدل بیٹھے رہ جاتے. آج وسیلہ آپ کے پاس ایسا ہے, کل اور مشکل میں پڑ گیا, خدا نہ کرے چھوٹا وسیلہ ہو, اس میں شرم کی کوئی ضرورت نہیں. رسول خدا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب ہوتا تھا, مثال کے طور پر گھوڑا بھی ہوتا تھا, گدھے پہ بھی سواری کر کیا کرتے تھے, انہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا. آپ وہاں پہنچے, وہاں اپنے ملازموں کے ساتھ آپ اچھی طرح پیش آئے, سب کو آپ نے سلام کیا, سب کے ساتھ احترام کیا, سب کے حال جو پوچھے, رسول خدا بھی ایسی تھی. آپ جو کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, فرض کریں آپ پیسہ کما رہے ہیں, فرض کریں آپ ملازمت کر رہے ہیں, فرض کریں آپ نوکری کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ رزق حلال کما رہے ہیں, غلط کام نہیں کر رہے ہیں, حرام کام نہیں کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں گے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, یہ بندگی ہے. اگر کوئی بندگی کر رہا ہو اور اس اور یہ مثلا پیسے کے پیچھے دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ جو بندگی کرے گا وہ پیسہ ہو تب بھی بندہ ہوگا، پیسہ نہ ہو تب بھی بندہ ہوگا. بندہ اگر ہوگا جب بندگی کا خاص ٹائم آئے گا تو ساری چیزیں چھوڑ کر بندگی کرے گا. اذان کا وقت ہے، یہ کام بندگی کا وقت ہے، آپ بندگی کریں. اس وقت مولا نے یہ رزق حلال اور کمانا نہیں چاہا، اس وقت مولا نے نماز چاہیے، آپ نماز پڑھیں. بس ساری زندگی بندگی میں تبدیل کی جا سکتی ہے. بس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پہلے مرحلے میں یہ سمجھ میں آیا یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر عبادت رکھ لیتے تو پھر اور روف عام میں عبادت لیتے تو پھر سمجھنا بھی مشکل پڑ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، بندگی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اس بندگی کا کردار کیا ہے. دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، کل بھی عرض ہوا تھا. ایک تو آپ یہ سوچیں گے بھائی یہ خدا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بندگی نہیں کروں گا وہ مجھ سے بگڑ جائے گا. اگر وہ بگڑ گیا تو پھر ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا تو بہت نقصان ہو جائے گا. تو مجھے بندگی کر لینی چاہیے. کیوں کر لینی چاہیے؟ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ آپ اس لحاظ سے بندگی کر رہے ہوتے کہ بھائی طاقت اتنی زیادہ ہے اس سے کون ٹکرائے گا. ایک دفعہ بندگی ہم کو صحیح سمجھ میں آ جائے کہ بندگی ہے کیا. اب بندگی کا جو صحیح انداز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، البتہ ظاہر ہے جہاں تک ہم نے سمجھا، ورنہ اس میں بہت گہرائیاں ہو سکتی ہیں. جنہوں نے واقعی اچھی بندگیاں کی ہوں گی تو اس کے حساب سے وہ بولیں گے، بولو ہمیں طاقت ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ظاہر علامہ طباطبائی اس قسم کی مثال اپنے شاگردوں کے سامنے دیتے تھے. یہ دور جس میں میں اور آپ ہیں، یہ دور ایک لحاظ سے بہت خوبصورت دور ہے. بڑے بڑے عرفا حال ہی میں گزرے ہیں اور ان کے بڑے عجیب اثرات ہم اور آپ کے سامنے موجود ہیں. بہت بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں، البتہ اس دور میں کم رہ گئے ہیں. پچھلی جو نسل تھی اس میں بہت بڑے بڑے عرفا تھے اور پتہ نہیں کیسے کہ اتنے ڈھیر سارے ایک وقت میں جمع ہو گئے تھے. یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ اتنے ڈھیر سارے بڑے عرفا اس ایک نسل کے اندر جمع ہو گئی تھی، بہت تعجب کی بات تھی. لیکن میں فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ کس غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں لکھا، کہنے لگے کہ تقریباً کوئی ان کی گفتگو کے انداز سے لگ رہا تھا کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہے. ان کی ان انٹرویو کے اندر انہوں نے فرمایا تھا جو بعد میں کتاب کی صورت میں چھپ گیا. اس میں انہوں نے پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی نفسانی تربیت تزکیہ اور اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے، کیسا زمانہ ہے آج کا؟ انہوں نے کہا پہلے والے لوگ زیادہ عبادتیں کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ بیان کیا جن کے انداز سے لگ رہا تھا کہ 40-50 سال کے اندر اندر کی بات ہے. کہنے لگے کہ ایک آدمی نے نجف اشرف میں یہ دیکھا کہ حرم میں لوگ نماز شب پڑھنے بہت آتے ہیں. 40-50 سال پہلے بہت لوگ نماز شب پڑھنے آتے ہیں. کہنے لگے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عرفا کتنے ہیں، نماز شب پڑھنے تو بہت آ رہے ہیں، ہزاروں آ رہے ہیں، ان میں وہ جو عارف ہیں وہ کون سے ہیں؟ تب اس نے عارف کی ڈیفینیشن کیا نکالی، غور سے سماج فرمائیے. کہنے لگا عارف وہ ہے جو نماز اپنے طور پہ اس نے بنائی، ضروری نہیں ہے لیکن اس نے بنائی. کہنے لگا وہ ہے جو نماز شب کی نماز وتر کی قنوت میں ابو حمزہ سومالی پڑھے. نماز شب کی وتر میں قنوت میں ابو حمزہ سومالی پڑھے. کہنے لگا اس آدمی نے گنا، نزدیک کوئی 70 لوگ تھے. ابھی آج پورے روئے زمین کے اوپر کتنے ہوں گے خدا جانتا ہے، کیونکہ اس آدمی نے ایک مولا کے روزے کے اندر گنا تو 70 کے قریب افراد تھے جو نماز شب کی آخری رکعت میں دعائے قنوت میں ابو حمزہ سومالی پڑھ رہے تھے. ہم ایک ماہ رمضان کے کسی ایک شب جمعہ میں اگر پڑھ جائیں وہ بھی بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی عشق کے، تو وہ بھی خدا پہ احسان کرتے ہیں اس کے اگلے دن کے، خدایا آج ہم نے ابو حمزہ سومالی پڑھی، آج پوری کائنات میرے قدموں میں بچھی ہوئی ہو کیونکہ کل رات میں نے ابو حمزہ سومالی پڑھی تھی. تو اس حساب سے تو معاملہ خراب ہوا کہ اس نسل کے اندر آتے آتے وہ ظاہری چیزیں جو تھیں وہ بہرحال نظر نہیں آ رہی. لیکن پچھلی نسل بہت عجیب تھی، اس میں بڑے بڑے عرفا آئے اور ماشاءاللہ بہت نامی گرامی عرفا آئے. اگر اس سال ہم نے جہاں کہیں بھی مجلس پڑھی ہے عرفا کے اس سلسلے کا تذکرہ ضرور کیا ہے. ان اساتذہ کے احترام میں کہ ان کے نام میں اہل بیت کی شاگرد ہونے کے ناطے بڑی برکت ہے. تو میں اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے میں. یہ جو ریسنٹ ہسٹری یعنی جسے کہتے ہیں آج کا دور ہے عصر معاصر, اس کے اندر یہ سلسلہ کوئی تین نسل پہلے کہیں شروع ہوا ہے. یعنی شروع تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے, چلتا چلا آ رہا ہوگا, لیکن اس سے پہلے والوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر جس آدمی سے جان پہچان شروع ہوئی ہے کہ وہاں سے سلسلہ عرفا باقاعدہ چل نکلا ہے اور میں جہاں جا رہا ہوں تذکرہ کر رہا ہوں, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. کچھ لوگ بےچارے اس سال اگر سن رہے ہوں گے تو منٹ وغیرہ کچھ لوگ سنتے ہیں تو بڑے پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ ہر جگہ ایک ہی جیسی باتیں کر رہا ہے. مجھے اس سال شوق چڑھ گیا ہے اس معاملے کے اوپر بولنے کا. شوق چڑھ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ماہر نہیں ہوں, میں نے ایسی چند چیزیں پڑھی ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے جہاں جاؤں یہی بولوں. تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, جب یہ شروع ہوا ہے تین نسل پہلے کہیں ایک بہت بڑی کوئی عارف شخصیت آئی ہے مرزا حسین قلی حمدانی نام کر کے, وہاں سے شروع ہوا ہے. عراق کے رہنے والے ہیں مرزا حسین قلی حمدانی, ایران سے نہیں عراق کے اندر وہاں سے وہاں کے رہنے والے. اچھا یہ کوئی بہت بڑی عارف شخصیت ہے, ان کے بھی کوئی استاد ہیں, ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم. وہ کون تھے, کیا تھے, ان کی تدبیر کیا تھی, ان کا طریقہ کار کیا تھا, ان کا تو بالکل ہی کسی کو کچھ نہیں معلوم. مرزا حسین قلی حمدانی نے مشہور یہ ہے کہ 300 سے زیادہ عرفا تربیت کیے. آپ 300 شاگرد نہیں سمجھیے گا, 300 سننے والے نہیں سمجھیے گا, 300 عرفا. عرفا عارف, 300 عارف کا مطلب یہ ایک ایک آدمی اگر دبئی میں آ جائے آپ تبدیل ہوتا دیکھیں گے دبئی میں. 300 ایسے آدمی تربیت کیے, 300 آدمی تربیت کیے. ان کے سلسلے کے جو بڑے شاگرد تھے کچھ مشہور ہوئے کچھ غیر مشہور, معروف غیر معروف, مشہور ترین میں 2 آدمی قرار پائے جو مرزا حسین قلی حمدانی کے مشہور ترین شاگردوں میں قرار پائے, جنہوں نے ان کے بعد ان کی استادی کی جسے کہتے ہیں سمت کو سنبھال لیا. ان میں ایک تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نام کر کے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بعد میں ایران آ گئے اور قوم کے اندر زندگی گزارتے رہے. دوسرے ان کے شاگرد تھے سید احمد کربلائی نام کر کے جو وہیں مقیم رہے نجف اشرف کے اندر. سید احمد کربلائی کچھ عرصے تک شاگردوں کی تربیت کرتے رہے. ان کے شاگردوں میں ایک بڑا نام جو آیا جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا وہ آغا سید علی قاضی طباطبائی نام کر کے آئے, کوئی انتہائی پاک و پاکیزہ. ان تمام یہ جو مرزا حسین قلی حمدانی اور ان کے بعد سے جتنے لوگ ہیں ان تمام کی زندگیوں پر فارسی اور عربی میں کتابیں موجود ہیں. بدقسمتی یا خوش قسمتی سے, خوش قسمتی میں عرض کروں گا کس وجہ سے کہ لوگ پھر اس کی بھی نقلیں اتارنا شروع کر دیں گے, اردو میں یہ کتابیں ترجمہ نہیں ہوئیں تو تھوڑا سا ہم لوگ اس معاملے میں پیچھے رہ گئے کہ ہم اس بات کو جج نہیں کر پائے شاید, پر اردو میں نہیں ہوں فارسی عربی میں دستیاب ہیں. مرزا حسین قلی حمدانی کے 2 شاگرد ہوئے, مرزا جواد ملکی تبریزی اور سید علی قاضی طباطبائی. سید علی قاضی طباطبائی کے جو عراق سے سلسلہ چلا ان کے بڑے نامی گرامی شاگرد رہے. ان کے اس وقت کے نامی گرامی ترین شاگردوں میں آیت اللہ بہجت ہے. آیت اللہ بہجت وہ مرزا علی قاضی طباطبائی کے بڑے شاگردوں میں سے. اس کے علاوہ ان کے شاگردوں میں علامہ سید علی سید محسن طباطبائی جو صاحب میزان تفسیر المیزان کے مصنف ہیں وہ ان کے شاگردوں میں قرار پاتے ہیں, اور بتحاشا شاگرد اور بہتر. میں بہت ان کے جو بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی نام مجھے ظاہر تفصیل سے آتے بھی نہیں. آغا جواد ملکی تبریزی کے شاگردوں میں چند شاگرد بہت پائے کے پہنچے, ان میں سے ایک اب میں نام لوں تو پھر کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے باہر, چونکہ معاملہ کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں اور یہ اور وہ. جو مشہور لوگ ہیں بہرحال ان کے اندر آیت اللہ خمینی, معروف امام خمینی بہترین شاگرد قرار پائے. البتہ آیت اللہ خمینی کے جو اساتذہ ہیں ان میں 2 پائے کے ہیں, 2 بہت بڑے ہیں. ایک آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ہیں اور ایک اور ہیں جن کو جب وہ تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے تھے عارف کامل. جب وہ کہتے تھے ہمارے استاد عارف کامل تو مراد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک اور استاد ہوتے تھے جن سے امام خمینی نے 7 سال قصب فیض کیا. 7 سال ہر روز ان سے قصب فیض کیا, حتی چھٹیوں میں ان کا نام تھا آیت اللہ شاہ آبادی. وہ عارف کامل, ان کو مثلا امام خمینی کہتے تھے عارف کامل. جبکہ انہوں نے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کو دیکھا ہوا تھا. ان کے شاگردوں میں یعنی شاہ آبادی کے شاگردوں میں خود آیت اللہ خمینی، مرزا ہاشم آملی، جن کے بیٹے اس وقت بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، ان کے چار بیٹے تھے جو آپ نے شاید نام سنا، ڈاکٹر علی دارجانی جو ایران کی فورن افیئرس کی کمیٹی کے ڈائریکٹر، یہ مرزا ہاشم آملی کے بیٹے ہیں، یہ مرزا ہاشم آملی کے بیٹے ہیں، وہ خود آیت اللہ کے اپنے علاقے میں مرزا تقلید تھے، اور مرزا ہاشم آملی آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد تھے. مرزا صادق طباطبائی، صادق لاریجانی ان کے ایک اور بھائی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی اور جواد لاریجانی، یہ تین بھائی ہیں. علی لاریجانی جو ہیں وہ پھر فارن منسٹر بھی ہے میرے خیال میں کچھ عرصے، جواد لاریجانی اور بڑی پوسٹ پر، صادق لاریجانی مولوی ہیں، وہ تو ظاہر غیر مولوی ہیں جبکہ دونوں مولوی ہیں، پکے مولوی ہیں لیکن کوٹ پینٹ پہنتے ہیں پتہ نہیں چلتے. صادق لاریجانی بھی اچھا، تینوں پی ایچ ڈیز ہیں اور ماشاء اللہ ایک تو ان میں ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہیں اور دینی تعلیم سے بھی مزہ ہیں، بڑا عجیب کلاس بن گئی ان کی. یہ مرزا ہاشم آملی کے سارے بیٹے ہیں. آیت اللہ شاہ آبادی عارف کامل کہلائے جاتے، تو ان سے 7 سال قصر فہرست کیا آیت اللہ خمینی نے، اور ادھر سے جو فہرست تھی آیت اللہ غازی طباطبائی کی، ان سے علامہ طباطبائی اور آیت اللہ تقی بہجت، اور آیت اللہ تقی بہجت جو ہے وہ ابھی بھی تشریف فرما ہے. علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں 3 شاگرد بہت ممتاز ہوئے، 2 شاگرد اور ایک اور صاحب ان کے، آیت اللہ جوادی آملی، آیت اللہ حسن زادہ آملی اور آیت اللہ مصباح یزدی، یہ 3 شاگرد. البتہ آیت اللہ مصباح یزدی نے آغا طباطبائی سے بھی قصب فیض کیا اور آغا تقی بہجت سے بھی قصب فیض کیا. ہم لوگ اس اعتبار سے اچھے دور میں کہ پچھلی نسل میں یہ سارے عرفا گئے ہیں اور ان عرفا کے اثرات ہمارے پاس موجود ہیں. اب ان میں سے مثلا ایک ایک کا ایک ایک واقعہ آدمی دیکھ لینا تو حیران ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر آدمی عجیب تھا، ہر ایک کا عجیب. ایک واقعہ مرزا جواد تبریزی کا بہت سنا رہا ہوں آج کل، میں نے عرض کیا جو دوسری دفعہ سنتا نا اس کو مزہ نہیں آتا، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے، ابھی میں اس سے بہت فائدہ اٹھا رہا ہوں اس وجہ سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سب کے سب اہل بیت کے ڈوبے ہوئے عاشق، ڈوبے ہوئے عاشق، یعنی ایسے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا شاگرد بنے سوائے یہ کہ مکمل تسلیم ہو اہل بیت کے سامنے، ہل بھی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ لوگ نام کے عاشق نہیں ہیں، کام کے عاشق، بہت عاشق. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا یہ عالم تھا، جس دن وفات ہوئی ہے اس سے ایک رات پہلے مدرسہ فیضیہ میں اس وقت 250 کے قریب طالب علم تھے، مدرسہ فیضیہ میں 250 کے قریب طالب تھے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے ایک انتہائی خاص شاگرد ہیں جو ابھی تک ایران میں تشریف فرمائے، ممبر بھی جاتے ہیں، ممبر پڑھتے ہیں، یعنی فارسی میں میں کہہ گیا ممبر پڑھتے ہیں، مدرسے پڑھتے ہیں، اور استاد فاطمی نیا نام کر کے، سید فاطمی نیا، بہت مشہور و معروف ایران کے اندر، بہت بزرگوار اور بہت عارف شخصیت. یہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے انتہائی نزدیک شاگردوں میں سے تھے، ابھی حیات ہیں. انہوں نے یہ واقعہ ایک انٹرویو کے اندر بیان کیا جو کتاب کی صورت میں چھپ گیا بعد میں ریڈیو ٹی وی پر بھی آیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ جس دن آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی وفات ہوئی ہے اس سے ایک رات پہلے مدرسہ فیضیہ میں کوئی 250 کے قریب طالب علم تھے، تو جو اپنے کمرے سے نکلتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تم نے خواب دیکھا، سب 250 کے 250 نے ایک خواب دیکھا، سب 250 ایک خواب. یعنی استاد فاطمی نے مجھے یاد ہے انٹرویو میں لکھا تھا کہ جو لڑکا دوسرے کو خواب سناتا تھا الف کا فرق نہیں تھا، سب نے ایک خواب دیکھا، سب نے ایک خواب دیکھا، اور سب پریشان ہو گئے کہنے کہ اب اس خواب کے بعد کیا ہونے والا ہے. خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے اور آگے ختمی مرتبہ تشریف لے جا رہا ہے. جنازہ جا رہا ہے اور ختمی مرتبہ تشریف لے جا رہا ہے. اب پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اب کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے. فوراً خبر آئی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی انتقال، یہ ان کا عالم تھا. دوسرا خواب استاد فاطمی نیا کی طرح ایک اور شاگرد تھے, انہوں نے دیکھا, کہنے کی کہ میں رات کو سو رہا تھا کہ نوکر آیا, آواز ملکی تبریزی کا نوکر آیا, کہنے کہ میں اسی وقت ایک خواب دے کر اٹھا تھا. خواب کیا دیکھا؟ کہنے کہ میں خواب یہ دیکھا کہ میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں, آسمان پھٹ گیا, آسمان پھٹا اور آسمانوں کے اندر راستے کھلنا شروع ہو گئے. اب یوں لگ رہا ہے جیسے آسمان کا آسمان پھٹتے چلے جا رہے, کہنے کہ مجھے یوں لگا جیسے آسمان پھٹتے جا رہے ہیں پھٹتے جا رہے ہیں, اور یوں لگا جیسے معاملہ عرش خدا پہ پہنچ رہا ہے. اور کہنے کہ اس عرش خدا کے سائے میں دیکھا کہ کوئی قنوت پڑ رہا ہے. کہنے کہ میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ آج جواد تبریزی تھے. کہنے کہ اس کی وحشت سے میری آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا دروازے پہ نوکر دستک دے رہا ہے. کہنے کہ میں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں آیا؟ کہنے کہ خدا آپ کو سلامت کر کے آپ استاد روک سکو. یہ لوگ تھے. یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سادہ سادہ نہیں ہو رہا ہے, ڈھائی ڈھائی تین تین سو سال کی محنت کے بعد ہو رہا ہے. ہم اور آپ پارٹیز دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ اسلحے دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ نقشے دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ جنگ دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ کو 300 سال کی پیچھے کی محنت نہیں دیکھ رہے. اس کے بغیر نہیں ہونا تھا, اس میں یہ سب اس کے بغیر نہیں ہونا تھا. عبداللہ شاہ آبادی جن کے شاگرد تھے عبداللہ خمینی دوسرے استاد, اور وہ کہتے تھے عارف کامل شاہ آبادی تھے. شاہ آبادی نے ایک دفعہ عبداللہ خمینی کو بلایا اپنے پاس, اور ان سے یعنی اس طرح سے ہوا, پیچھے اور جاؤں گا, امام خمینی جب عراق میں تھے تو ایک آدمی نے آیا ان کے پاس, کہنا آغا میں نے آج ایک بڑا عجیب خواب دیکھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے. آپ اس زمانے میں عراق میں تشریف فرماتے, کہنا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ ایران میں ہر چیز الٹی ہو گئی, ہر چیز الٹ پلٹ گئی, اور ایران میں ہر چیز الٹنے کے بعد ایک جگہ پہ جنگ شروع ہوئی. ایسی جنگ شروع ہوئی کہ کوئی کھجور کا درخت صحیح نہیں رہا, سب کٹ گئے, سب جل گئے, کچھ نہیں بچا, یہ کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگا وہ ہنسنے لگے, کہنے لگا گھبراؤ کچھ نہیں ہو رہا. کہنے لگا نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے ایران میں, یوں لگا جیسے ساری زمین الٹ پلٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی ہے, اور وہ جنگ ایسی ہے کہ کوئی کھجور کا درخت نہیں بچا. تو کہنے لگے انہوں نے بتایا, کہنے لگے انہوں نے مجھ سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ اب جو بتا رہا ہوں میری موت سے پہلے کسی کو نہیں بتانا. یہ عرفا کا طریقہ ہے, اگر کوئی بات کسی کو بتانی ہے, کوئی بہت پیچھے پڑ گیا ہے تو موت سے پہلے کی اجازت نہیں دیتے. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگے کہ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس, تو آیت اللہ شاہ آبادی کا ایک واقعہ میں نے دیکھا, اور میں نے آیت اللہ شاہ آبادی سے کہا کہ آغا میں نے کچھ دیکھا ہے آج. تو کہنے کہ انہوں نے مجھے مسکرا کے کہا تھا تم گھبراؤ نہیں, تم انقلاب لاؤ گے. کہنے اللہ شاہ آبادی نے مجھ سے کہا تھا گھبراؤ نہیں, تبدیلی تم ہی لے کر آؤ گے, تمہیں یہ راستہ جھیلنا پڑے گا. اس کے بعد کہنے گے کہ جو تم نے دیکھا ہے یہ ہوگا, اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, لیکن ٹائم لگے گا. اس کے بعد یہ آدمی آیت اللہ کے مرنے کے بعد کہتا ہے میں نے جنگ کے زمانے میں خود وہ منظر جو میں نے 20 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, درخت کٹے ہوئے اور جلے ہوئے. یہ سب سادہ کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, ہم اور آپ اس کو بہت سادہ سمجھ رہے ہیں. اچھا اسی وجہ سے ہم پھر دشمنیاں بھی کر رہے ہیں, ہم لڑ بڑ بھی رہے ہیں اور مل بھی رہے ہیں, ہم کبھی گلے لگا لیتے ہیں, کبھی دور پھینک دیتے ہیں, یہ سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا, ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کام. یہ سلسلہ بہت چلنا ہے, یعنی یہ لوگ جس طرح سے یہ لوگ بتا رہے ہیں, یعنی یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے جو کچھ اب دنیا کے اندر ہو رہا ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ معاملہ بہت آگے جا رہا ہے, معاملہ کہاں تک جا رہا ہے, یہ کام کہاں تک پھیلیں گے, اور ان لوگوں کا یہ سلسلہ آگے جا کے کیا رنگ دکھائے گا اس میں خدا جانتا ہے. صرف ایک مشکل سمجھ میں نہیں آتی, ہم ان کے سلسلے میں کہیں 10ویں نمبر پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. پہلے نمبروں میں تو کوئی نہیں آ رہا نا ہم لوگوں میں سے, 10ویں میں کہیں آ رہے ہیں؟ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ بھائی پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, شاگرد کا شاگرد, شاگرد کا شاگرد, شاگرد کا شاگرد, ارے بھائی کوئی 10ویں نمبر میں تو آ جائیں گے, کوئی تو بات بن جائے کہیں سے کہیں. اب کیا ہے, اب کچھ فنڈامنٹلس پہ کام نہیں کیا تو 10ویں میں بھی نہیں آئیں گے. اگر 10ویں میں بھی کہیں آنا ہے تو کچھ بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا, ان بنیادوں پہ کام کیے بغیر ہم انوں کی دنیا میں داخل نہیں ہو پائیں گے. اور انوں کی دنیا بہت پیچیدہ دنیا ہے. ان کی دنیا کتنی پیچیدہ ہے, آیتولہ ہوتے تھے یعنی آیتولہ حسین باد کبھی نام تھا شاید ان کا، اس سے ان کا نام اچھا نکل رہا ہے، ایسے ہی نام تھا، کورسپونڈنس کرتے تھے آیتولہ شاہ آبادی کے ساتھ، خط پت بھیجتے تھے، ان کو جواب بھیجتے تھے آیتولہ شاہ آبادی کو۔ آیتولہ شاہ آبادی 7 سال قم میں رہے تھے، آیتولہ خمینی کی تربیت کی تھی، اس کے بعد تہران چلے گئے تھے، تہران جا کر رضا خان کے خلاف خوب مقابلہ کیا انہوں نے۔ اس دوران میں جب وہ مقابلے میں مشغول تھے اور وہ بدبخت ہے، وہ ممبر بند کروا رہا تھا، مجالس بند کروا رہا تھا، مساجد بند کروا رہا تھا، اور آیت اللہ شاہ آبادی اس کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے تہران میں، پھر تہران میں تبدیلی آئی، اس کا بہت بڑے ذمہ دار آیت اللہ شاہ آبادی۔ اور یہ جو آپ نے رجب علی خیات نام سنا ہے نا، عارف رجب علی خیات، پھر اس نے خدا کو پا لیا، یہ آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد تھے، یہ آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد۔ آپ شاہ آبادی کی تاثیر دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے کہاں تک گئی ہے، بہت دور دور تک کام کیا ان لوگوں کا۔ تو آیت اللہ شاہ آبادی وہ خط لکھتے تھے، اور جو دوسرے آیت اللہ حسین باد کو بھی میں نے مرض کیا، ان کا نام میرے ذہن سے صحیح نہیں آ رہا، تو وہ جو خط لکھتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا، ان کا دستور یہ تھا کہ جیسے ہی ان کا خط آتا تھا، یہ اس کو پڑھتے تھے، جلا دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے گورنمنٹ کی سیکیورٹی کی وجہ سے، گورنمنٹ کا بھی حملہ نہ کر دے، دونوں پکڑے جائیں گے، یہ ہے وہ۔ کہنے لگے ایک دفعہ وہ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کہیں ان کا خط آیا، انہوں نے خط پڑھا اور جلانا بھول گئے، جلانا بھول گئے، تو کہنے لگے وہ جس نے لکھا ہے ان کا بیٹا، کہنے لگا مجھے موقع مل گیا، یہ بیٹا بھی بہت کمال کا آدمی، بورانی پہلے بیٹے کا بتا، وہ بیٹا بہت کمال کا، بلوغ سے پہلے ایک دفعہ اپنے باپ کے پاس آئے، بالغ ہونے سے پہلے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے بابا جی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ ان کے بابا شاہ آبادی خود بڑے عارف کامل، انہوں نے کہا بیٹے نے خواب دیکھا ہے، پوچھا اس سے بیٹا کیا خواب دیکھا، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں کہ اچانک بی بی تشریف لائی میرے ساتھ، بی بی تشریف لائی اور انہوں نے یہ جملہ کہا، کہنے لگی کہ یا بنیا، یہ بنیا نے میرے بیٹے کہا، بنیا آیت الکرسی صحیح پڑھا تھا، غلط کیوں پڑھتا ہے؟ اب جیسے انہوں نے سنا نا، شاہ آبادی بہت ہوئے، شاہ آبادی خود سید نہیں تھے، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان کی زوجہ سیدہ تھی، کہ نہیں تیری ماں کی نسل جو ہے اب ثابت ہوئی کہ بیوی نے تجھے بیٹا کیا دیا، یعنی بہت ثابت ہے۔ اس کے بعد اس بیٹے سے کہنے کہ اچھا بیٹا مجھے سناؤ آیت الکرسی، پھر اس نے سنائی تو دیکھا کہ علی العظیم پہ ختم کر رہا تھا، اول علی العظیم پہ ختم کر رہا تھا، کہنے نہیں بیٹا پورا پڑھ خالد ان تک، پھر پوری سنائی اس کو، پوری سکھائی۔ یہ لوگ اس طرح کے پلے کے لوگ، عجیب لوگ۔ ہاں میں سنا رہا تھا ان کے بیٹے کا واقعہ، یہ بیٹا بچپن میں ایسا تھے، یہ پتہ نہیں ان کے بیٹے بڑے ہوں گے کیا بنے ہوں گے، کبھی انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے یہ لوگ کیا تھے، یہ لوگ کس طرح ان کے اہل بیت سے تعلق آیا، کس طرح کے رابطے تھے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کا یہ مارکا تھا، بہرحال اپنے بچوں نے ایسی تربیت کی، وہ کہنے لگا یہ تو فرزند تھے، کہنے لگے ایک دن بابا وہ لیٹر چھوڑ گئے، خط کھلا چھوڑ گئے، اور کہنے لگے میں نے پتہ نہیں کیا تجسس میرے دماغ میں اٹھا، میں نے خط پڑھ لیا، کہنے لگے میں نے خط پڑھا تو اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی، اس پہ مجھے سمجھ میں آیا یہ میرے بابا بار بار جلا کیوں دیتے ہیں خط۔ خط میں لکھا تھا اگلی دفعہ آغا کے محضر میں پہنچنا نصیب ہو تو یہ سوال پوچھنا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، تو وہ آیت اللہ ان کو جانتے تھے کہ یہ بار بار امام وقت کے محضر میں پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے لکھا تھا کہ اگلی دفعہ محضر میں پہنچنا نصیب ہو تو یہ سوال پوچھنا نہ بھولنا۔ وہ اس کے خط بار بار پھاڑ دیتے تھے، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ میرا یہ رابطہ ہے۔ یہ عظیم الشان ہستی ہیں، کب ختم ہوئی ہیں؟ یہ ابھی 20-25-30 سال پہلے یہ لوگ سب دنیا سے گئے ہیں، اور کچھ ان میں سے باقی ہیں، اس سلسلے شاگردی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ صرف ایک بات پر، ان پر ہمارے لیے حجتیں پوری نہیں ہوئی کیا؟ ان کے ذریعے ہم پر کوئی حجت پوری نہیں ہوتی؟ اخلاق اہل بیت سے ہم نے کچھ نہیں سیکھنا؟ یہ وہ معاملہ ہے، اصلی معاملہ، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اس لیے بڑے لوگ، بڑے کمال کے لوگ ہیں، عبداللہ حسن زادہ عمری جو ابھی حیات ہیں، حضرت اللہ جواد ملکی تبریزی کی نظر میں نہیں پہنچ سکے. حضرت اللہ جواد ملکی تبریزی پہلے فوت ہو گئے تھے, حسن زادہ عملی بہت بعد میں آئے تھے, وہ ابھی بھی حیات میں بہت پائے جاتے ہیں. کہنے کے لیکن عاشق تھے حضرت اللہ جواد ملکی تبریزی کے. تو کہنے کے ایک دم میں قوم میں کہیں گزر رہا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کو یہ اتنا چاہتے ہیں ان کی خبر قوم میں ہی ہے, ان کو نہیں پتا تھا. تو ایک دفعہ کوئی آدمی ملے, وہ خود بھی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے اچھے شاگردوں میں سے تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی آغا کے بارے میں, کی بڑی شخصیت تھی. انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے ان کی خبر قوم میں؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا. خبر قوم میں؟ کہنے کہ ہاں خبر قوم میں. کہنے کہاں پر؟ کہنے وہ جو برابر میں حرم کے برابر میں قبرستان ہوتا تھا, روڈ کے ایکسٹینشن میں تھوڑا سا رہ گیا. کہنے کہ وہاں پر ہے فلاں کی قبر کے برابر میں. کہنے کہ میں نے فوراً خدا حافظی کی, مغرب کا وقت نزدیک تھا, قبرستان بند نہ ہو گیا. کہنے کہ میں بھاگا قبرستان کی طرف تاکہ میں فوراً آگاہی خبر پہ پہنچ جاؤں. ان کا بہت عاشق تھے. کہنا کہ اب میں ادھر تک تو پہنچ گیا, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی برابر کی خبر پہ ہے, لیکن اب تو برابر کی خبر دے گی تو برابر میں بہت ساری خبریں تھیں. اب سمجھ میں نہیں آیا, اندھیرا ہونے لگا اور وہ ساری خبریں میں دیکھتا رہا, برابر برابر کی خبریں. مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی خبر بالآخر کون سی ہوئی, نہیں سمجھ آیا. کہنا کہ وہ اتنی دیر ہوئی کہ اندھیرا چھانے لگا اور میں ڈرا کہ اب یہ قبرستان بند ہونے لگا, تو میں باہر نکل رہا تھا کہ سامنے دروازے سے ایک آدمی آیا. کہنے لگا تمہیں آج جواد ملکی تبریزی خبر پتا ہے, میں تمہیں دکھاتا ہوں. نزدیک لایا, کہنے لگا یہ دیکھو یہ ہے خبر. یہ کھڑے ہو, کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاتحہ پڑھنا شروع. فاتحہ پڑھنے کے بعد اچانک ان کو خیال آیا کہ میں نے اس سے کب پوچھا تھا کہ آگا کی خبر کون سی ہے. اچھا انہوں نے نام لے کہا حسن دادے, تمہیں ان کی خبر پہنچائی, وہ وہاں پر. تو یہ فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے, اچانک ان کو یاد آئی کہ اچھا اس کو میرا نام بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ میں خبر ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے چیخ کر کہا کہ آگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام کیا, میں کسی خبر ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو اس میں لکھا ہے نیم رخ یوں چہرہ یوں ذرا سا کیا اور کیا نہیں, ہم اپنے گاہک خود پہچانتے ہیں, ہم اپنے گاہک خود پہچانتے ہیں. یہ آدم درود بھیجے گا محمد والا. قبر میں جنازے کو جسم صحیح سالم مل جائے کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے. خبر میں جنازہ صحیح رہ جائے تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اس کا مطلب ہے ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں. یہاں تو پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یعنی اگر کوئی خبر پہ آ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری خبر کہاں پر ہے, تاکہ صحیح آدمی آ کر ہمارے لیے فاتحہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایسا مطلب یہ ہیں اہل بیت کے عاشق اور ان کے شاگرد, یہ ہیں سچے عاشق. ہم کس کیٹیگری میں؟ اب تک ہم سمجھ رہے تھے ہم لوگ بڑے عاشق. ہاں ہم لوگ کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ ہم چاہنے والے, ہم چاہنے والے, یعنی اہل بیت کو چاہتے ہیں. یہ دعوے مت کریں پھر عشق اور یہ سب باتیں ہم لوگ کی بس کی بات نہیں لگ رہا. اگر یہ ہاں پہنچ سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن کچھ قربان کرنا پڑے گا. اب کچھ قربان کریں گے تو پہنچیں گے. تو کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ نظام کس قسم کا نظام ہے, یہ نظام اس قسم کا نظام ہے. اب یہاں پر اگر کوئی بندگی کرے تو کیا ہے؟ اب ساری بات شروع ہو رہی تھی کہاں پر, علامہ طباطبائی کی بات سے شروع ہوئی, وہ سارا سلسلہ ہو گیا 35 منٹ اسی میں عرض ہو گئے. اب یہ کہ وہ اس مثال پر آ جائیں جو علامہ طباطبائی نے دی تھی. علامہ طباطبائی یہ کہتے تھے دیکھو بھائی, یہ زندگی ہمارے پاس ہے, بدن ہے ہمارے پاس, اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے. یہ سمجھتے ہو جیسے ایک بہت پیچیدہ مشین ہمارے پاس ہے. یہ پیچیدہ مشین ہے اور ایک ایسی مشین ہے جس کا ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے, یہ بہت قیمتی ہے, بہت پیچیدہ ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اور مجھے اس کو چلانا ہے, استعمال کرنا ہے. تو میں اس کو, ایسی کوئی مشین مجھے مل جائے تو میں کیا کرتا ہوں؟ بس فرض فرمائیے میں نے آپ کو کوئی مشین دے دی, کوئی فرض فرمائیے موبائل دے دیا, اور یہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی جو تمہارے ذہن میں قیمت آتی ہے اس سے چار گنا ہے, جو تمہارے ذہن میں بہترین موبائل کی قیمت آتی ہے اس سے چار گنا. اب آپ نے کھول کے دیکھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس کا ہونا کیا ہے. ایک طرف سے بال لگ رہی ہے, ایک طرف سے چکور ہے, ایک طرف سے یہ, ایک طرف سے وہ. اچھا اب آپ اس کا کوئی بوکلیٹ ڈھونڈیں گے یا نہیں ڈھونڈیں گے؟ آپ اس کی گائیڈ بک دیکھیں گے تو اس کی بھائی کوئی بروشر آیا ہے اس کے ساتھ, کوئی کتاب آئی ہے اس کے ساتھ, یا یہ ایسی آیا ہے؟ اچھا اگر ڈبے میں سے وہ نہیں نکلا نا تو آپ کہیں گے یار یہ بنانے والا بہت عجیب ہے, اتنی عجیب چیز بنائی ہے, ایک کتاب نہیں بنائی اس نے کہ یہ بتا دے کہ چلنا کیسے. اچھا اگر کتاب ہو اور آپ پھر بھی کتاب نہ پڑھیں اور آپ اس کو چھیڑ چھوڑنا شروع کر دیں پھر, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وارنٹی اس صورت میں نہیں ہے کہ آپ نے اس کو توڑ دیا, پھر آپ کو اس کی وارنٹی میں سے کچھ نہیں ملے گا, آپ نے کیوں توڑا. اور اس میں اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی بیفور یوز آپ اس کتاب کو پہلے اچھی طرح پڑھ لیجیے گا, ورنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو اللہ نے اشرف مخلوقات انسان کو بنا کے بھیجا ہے, اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کتاب بھی ہے اور ایک سی ڈی بھی ہے, سب کچھ ہے. معذرت کے ساتھ ہی میں نے اس کام کے لیے کہہ دیا, اس کے ساتھ حجت صامت بھی ہے, حجت ناجب بھی ہے. اس کے ساتھ حجت ناجب بھی ہے, حجت ناجب بھی ہے جو بول دے کر کے لکھا ہے, حجت صامت بھی ہے قرآن کریم. اب عقل مند کون ہے؟ اب بھی کہ میں تو وہ کروں گا جو میری سمجھ میں آئے گی. تم اگر اب بھی وہ کرو گے جو تمہاری دماغ میں آئے گی تو تم نے تو معاملہ ختم کر دیا, اب تمہارے لیے کوئی وارنٹی نہیں ہے, توڑ تاڑ دیا, خود ذمہ دار ہو. اس کے سارے فنکشنز تم نے خراب کر دیے اور قیامت کے دن ننگے روڑے جانور بن کے پہنچ گئے, ذمہ دار خود ہو. خدا نے تو گائیڈ بھیج دیے تھے, کتاب بھی بھیجی تھی اور تمہیں لمحے لمحے ہدایت دینے والے اہل بیت بھی بھیج دیے. اب بھی تم نے اپنی مرضی چلائی, جو اس نے یہ انتظام بھی رکھا تھا کہ تمہاری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اہل بیت سے دور نہ ہو. اس نے کہا تھا زمین حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑوں گا, دائمی ابدی حجت خدا زمین پر رہیں گے. اب کوئی بہانہ ہے ہمارے پاس؟ صاحب کوئی بہانہ نہیں, صرف ایک کام تھا ہمارا, حجت خدا کی پیروی کرتے, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلتے, ہماری زندگی کا معاملہ ختم ہو جانا تھا. اس زندگی نے دوسری زندگی میں داخل ہو جانا تھا, یہ زندگی بہت چھوٹی تھی, آگے لاکھوں سال کی زندگی تھی, اس میں بہترین کامیابی ملنی تھی. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا گناہ کا اثر بہت برا ہے, آج عرض ہو رہا ہے کہ بندگی کا اثر یہ ہے. اگر بندگی کریں گے, حجت خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے, جو قرآن سامت حجت سامت ناطق دونوں کہہ رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے, بہترین آؤٹ پٹ 50 سال کا مل جائے گا, بہترین آؤٹ پٹ آپ کو 50-60 سال کی زندگی کا مل جائے گا. وہ کیا ملے گا؟ انسان کامل, جو لذتیں کبھی نہیں سوچیں وہ لذتیں اسی دنیا سے شروع ہو جائیں گی. یہ آخرت سے شروع نہیں ہوگی, پھر دوسری دنیا سے لذتیں شروع ہوگی, نہیں, لذتیں یہیں سے شروع ہوگی. اور ایسی لذتیں ملیں گی کہ جس لذتوں کا مادی مادہ پسند لذت اٹھانے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. صرف ایک مشکل کے ساتھ, آپ کو دنیا کو نہیں دیکھنا ہے, آپ نے اہل آخرت کو دیکھنا. اب میں نزول بلاغت سے اور مولا کے فرامین سے دو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے. میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں عربی عبارت جو ہے وہ ساری کی ساری ہمیشہ یاد کر کے لا سکوں, تو میں اس طرح سے پڑھ دیتا ہوں. اس پہ بہت, یعنی ظاہر ہے چونکہ روٹین سے ہٹ کر ہے, لوگوں کو برا بھی لگتا ہوگا, لیکن ہمارے دوست ہوتے تھے, ٹیچر سمجھ لیجیے, سرپرست سمجھ لیجیے, ڈاکٹر سرور نام کر وفات پا گئے, کراچی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, اور ماشاء اللہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ کے, اور حتیٰ بعد میں ایم بی اے وغیرہ جو یونیورسٹیز کرا رہی ہیں ان کے ہیڈ رہے ہیں ڈاکٹر سرور رضوی صاحب. تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے, کہتے تھے نہیں نہیں یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں, کم سے کم جو ٹیکسٹ ہے وہ سکون سے سننے کو تو مل رہا ہے کہ انہیں جو بلاغہ میں لکھا کیا. اس بہانے کے آپ چونکہ حفظ نہیں کریں گے پھر آپ پڑھیں گے بھی نہیں, اسی لیے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, حفظ نہیں ہوا ہوا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے سوچا ٹھیک ہے ہمارا حافظہ اچھا نہیں ہے تو اس سے دیکھ کے پڑھ لیتے. خطبہ نمبر 202 میں مولا نے یوں فرمایا, اکثر اپنے اصحاب سے پکار کر فرمایا کرتے تھے. اچھا, اس طرح پڑھنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے, ایک دفعہ میں خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, پتہ نہیں کس کتاب سے نکالا ہے, اور پڑھ کے لوگوں کے سامنے جما دیتا ہوں اور لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی میں نے سنا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو خطبے پڑھتا ہوں تو قم اور نجف کے آیت اللہ کہتے ہیں کہاں سے لایا ہے. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کہاں سے لایا بھائی, بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگوں کی تعریفیں لے لیتا ہے، لوگوں سے لاؤ یار، کوئی مستند کتابوں سے لاؤ، خود کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ کہتے ہیں کہاں سے لائے. صحیح ہے صاحب، معذرت کے ساتھ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا. ایک دفعہ کہیں یونیورسٹی میں پڑھا، ایک لیکچر دینے گئے، تو وہاں ہمیں ایک تنظیم ہے لشکر طیبہ، لشکر طیبہ بھی لکھتے ہیں، اس کے جو صدر ہے حافظ محمد سعید، جس زمانے میں بہت مسائل تھے، بہت مارا مری چل رہی تھی کراچی میں، ہر دوسرے تیسرے دن ایک جنازہ اٹھانا تھا، ان کا بیٹا کہیں مل گیا. تو وہ جیسے آیا اس نے تعارف وارف کروایا، میں نے شہروں کو دیکھا بھائی واپس بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے. کہنے کا مجھے آپ سے بہت ڈسکشنز کرنے ہیں شیعت کے بارے میں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، آج رخصتی کا دن ہے. تو خیر کیا ہوا، کیا کریں پھر؟ میں نے کہا یہیں بیٹھے یونیورسٹی میں. کہنے کا نہیں کہیں چلتے. میں نے کہا معاملہ خراب. اب وہ لڑکوں سے پوچھا بھائی ہاں بھائی کیا کرنا ہے، تو ان میں سے ایک لڑکا کہنے کا نہیں ہمارے گھر چلتے. میں نے کہا اس سے پوچھ لے چلے گا. اس سے پوچھا کہ ہم چلے. خیر وہ چلے گئے. ایک لڑکا تھا اہل بیت کا ماننے والا، اس کے گھر پہ گئے. وہاں پہ سٹنگ کی کوئی 3 گھنٹے کے قریب کوشچن آنسر سیشن ہوا، 3 گھنٹے کے قریب. اس میں اس نے الٹی سیدھی باتیں بھی کہیں. میں کبھی کبھی تذکرہ نہیں کرتا ہوں باہر، لیکن ابھی میرے ذہن میں اچانک آ گیا تو میں نے کہا بول دوں. پر اس میں ایک آدھ جگہ وہ کہنے لگا کہ تم اب شیعہ لوگ جو ہے وہ تہران کے اندر کتنا پتہ نہیں، ایک نمبر اس نے استعمال کیا کوئی 2001-2002 کا تذکرہ ہے. کہنے لگا تہران میں کوئی پتہ نہیں 20,000 متاخانے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. میں نے اس سے کہا آج کیا دن ہے؟ کہنے لگا اتوار ہے. میں نے کہا پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا ہاں ہے. میں نے کہا لو مجھے دو، تمہارا ویزا میں لگواؤں گا، ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا. بدھ کے دن فلائٹ جاتی ہے، بدھ کے دن دونوں تہران پہ اتریں گے، 6 گھنٹے تک ڈھونڈیں گے، اگر مل گئے تو میں تمہارے مذہب پہ، اور نہیں ملے تو تم میرے مذہب کا دعویٰ کر رہے نا سب کے سامنے بیٹھ کے. آؤ چلو بدھ کے دن چلتے ہیں، ایک دن ملائیں گے تو دیکھتے ہیں. تب میں دوں گا، میں ٹکٹ لگوں گا، میں ویزا دوں گا. گھبرا گیا. کہنا نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو نہیں، تم یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایم بی اے کر رہے ہو، تمہیں اتنی عقل ٹیکسٹائل میں، ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں تھا، میں نے اتنی عقل نہیں تمہیں بات کرنے سے پہلے سوچو. پر وہ اس طرح بات بات ہوئی. پھر ایک موقع پر اس سے گفتگو میں ایک جملہ ہوا جو ابھی جیسے ہم نے کہا نا ویسا ہو گیا تھا. وہ اس میں کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے جو ہے وہ دروازہ گرایا تھا اور شہادت کا سبب وہ تھے، تو کیا لگا کہ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرے گا. ہم نے اسے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پر تو اس میں یہ ہوا کہ یہ خطبہ نمبر 202 ہے، خطبہ نمبر 202. اچھا اس خطبے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اکثر اپنے اصحاب سے پکار کر فرمایا کرتے تھے. سید رضی نے جو عربی میں جملہ ہے، کانا کثیرا ما ینادی به اصحابہ، اپنے اصحاب کو جب جمع ہوتا دیکھتے تھے تو ان سے پکار کر یہ کہتے تھے. ابھی تو اپنے اصحاب لکھا اس کا مطلب اپنے دوستوں سے کہتے تھے، دشمنوں سے تو نہیں کہتے تھے، اپنے وفاداروں سے کہتے تھے. آپ سے کہتے تھے، آپ سے مثلا اگر کوفہ ہوتا تو آپ اصحاب میں ہوتے نہیں ہوں، آپ سے کہتے تھے، آپ سے کہتے تھے، ہم سے کہتے تھے اگر ہم اس صلاحیت میں ہوں. فرماتے تھے تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم بالرحیل، خدا تم پر رحم کرے، کچھ سفر کا ساز و سامان تیار کر لو، کوچ کی صدائیں تمہارے گوش گزار ہو چکی ہیں، دنیا کے وقفہ قیام کو زیادہ تصور نہ کرو، اور جو تمہارے دست رس میں بہترین زاد ہے اسے لے کر اللہ کی طرف پلٹو، کیونکہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، پر ہول و خوفناک مراحل ہیں کہ جہاں اترے اور ٹھہرے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں جاننا چاہیے، تمہیں کوئی چارہ نہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ موت کی ترچھی نظریں تم سے قریب پہنچ چکی ہیں، گویا تم اس کے پنجوں میں ہو جو تم میں گاڑ دیے گئے، موت کے شرائط و مشکلات تم پر چھا گئے، دنیا سے سارے تعلقات توڑ لو اور زاد و تقویٰ سے اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہ مولا کا فرمان ہے، گرچہ مجال نہیں ہے کہ کچھ اور کہوں، لیکن معمولاً فرمان ایسے ہیں کہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ محفل دیکھا واہ 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 ہو رہی ہوتی ہے, امیر المومنین کے کسی خطبے پہ واہ واہ کرنے کی کسی کی دم نہیں ہے. اس کا مطلب مولا کے خطبے کچھ اور ہیں اور ہماری مجلسیں کہیں اور جا رہی ہیں. اس خطبے کو سن کے کوئی واہ واہ کرے گا؟ پھر ہماری مجلسیں کہاں جا رہی ہیں؟ اس سے اوپر ایک اور خطبہ ہے 201, وہ بھی عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد اگلے مرحلے. اے لوگو, یہ دنیا گزرگاہ ہے, آخرت جائے قرار ہے, اس گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا, جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا, اس کے پردے چاک نہ کرو. یہ خوبصورت, بہت خوبصورت جملہ ہے. اس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن اس نے کچھ پردے ڈالے ہیں, تم پردے چاک نہیں کرو. زیادہ گناہ کرو گے پردے چاک ہو جائیں گے, پردے چاک نہ کرو. قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں, اپنے دل اس سے ہٹا لو. تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں گے, پہلے اپنے دل ہٹا لو تاکہ جب جسم ہٹانے لگیں تو تمہارے لیے سخت نہ لگے. جس کا جتنا دنیا سے انوالومنٹ بڑھے گا, اس کا دنیا سے جانا اتنا ہی مصیبت کا ہے. بس اپنے انوالومنٹس کم کر دو. انوالومنٹس کم کرو کیا مطلب؟ سارے وقت دنیا کو ہی سوچتے رہتے ہو, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کیا شو کرنا ہے, کیا رہے, یہ سب یہی سوچتے رہتے ہو. قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں, اپنے دل اس سے ہٹا دو. اب بہت خوبصورت جملہ, اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے, لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلو, کون سے جملے میں لکھا ہے؟ یہاں تو صاف صاف لکھا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے, لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے. دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, کہیں اور کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو 60 ایئرز دیے گئے کہ یہاں سے سامان اٹھاؤ, جانا کہیں اور ہے. ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت لے کر ساتھ ساتھ چلنی. کس نے کہا ساتھ ساتھ لے کر چلنی؟ اس دنیا کو لے کر چلنا ہے آخرت کے لیے, نہ کہ دنیا کو رکھنا ہے دنیا کے لیے. بس کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے, جملہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا, اور فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کے لیے کیا سر و سامان بھیجا ہے. آپ پیچھے چھوڑنے والے کو اتنا تیار کر رہے ہیں جو کسی کام نہیں آئے گا, اور آگے بھیجنے والے کی پرواہ نہیں کر رہے جو اصل میں وہی رہے گا. پیچھے ہوئے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. خدا تمہارا بھلا کرے, ہم مولانا انداز دیکھ رہے ہیں, خدا تمہارا بھلا کرے, کچھ آگے کے لیے بھی تو بھیجو, وہ تمہارے لیے ایک طرح سے قرضہ ہوگا. یعنی اگر تم آگے بھیج دو گے نا تو کس کو تم نے قرضہ دے دیا؟ خدا, وہ قرضہ چکائے گا. تم آگے بھی تو بھیجو کچھ, سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا. اب دو صورتیں, یا آگے بھیج دو تو اللہ کے ہاتھ میں قرضہ آ گیا, اس نے کہا کون مجھے قرضہ دے گا. اچھا, وہ قرضے کے جواب میں کہتا ہے میں 700 کر کے پڑھتا ہوں گا. اور اگر پیچھے چھوڑ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ جو پیچھے چھوڑ گیا یہ لوسٹ ہے. لوسٹ نہیں ہے, گلے میں وبال ہے, لکھا یہی ہے. نہیں لکھا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ اس کو تمہیں نصیب نہیں ملے گا, نہیں لکھا ہے سب پیچھے نہ چھوڑ کے جاؤ وہ تمہارے لیے بوجھ ہوگا. پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ گیا نہیں کہ مثلا میں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے معاملہ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا ہے, ابھی یہ بوجھ ہے. کس نے کہا تھا چھوڑ کے جانے؟ امیر المومنین نے چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ سب اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے. ساری ہماری ٹیکنیک, ساری ہماری کیریئر پلاننگ, ساری ہماری زندگی کی ترکیبیں سب الٹی ہیں. کوئی اہل بیت کا رنگ نظر نہیں آتا اس میں. یہ دیکھیے یہ کہاں پہ کیا چیز اس میں لکھی ہے جو ہم لوگوں کی زندگی میں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کچھ وہ عاشق تھے جو ان کمالات پہ پہنچ گئے, اور کچھ ہم لوگ ہیں اپنی زندگی میں نظر. راستہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، وہ جو کل ہم نے عرض کیا تھا، کل پرسوں عرض کیا تھا، اہل بیت نے جہاں سکھایا تھا وہاں کا بھی عرض کر دوں، کیونکہ کسی کے ذہن میں ممکن نہیں آئی جو ہم نے باتیں کہیں، یہ تو سب لوگوں نے خود سے بنایا، خود سے بنایا، اہل بیت کی تعلیمات سے سکھا سکتا. وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 209 پہ یہ روایت لکھی ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. ہم اس کی روایتیں کم پڑھ رہے تھے کل پرسوں میں، ان دنوں میں کہ وہ صحیح زبان میں بتاتے چلے جائیں. اب روایت میں سنتے ہیں، ان اللہ رکھبا فی الملائکہ عقلا بلا شبہ، اللہ نے ملائکہ میں قرار دی ہیں عقل بغیر کسی لذت پسندی کے، شہوت نہیں ہے ملائکہ. وَرَكَّبَ فِي الْبَحَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، اور جانوروں میں شہوت رکھی ہے، ان کے اندر کوئی عقل نہیں. وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كِلْتَيْهِمَا، اور بنی آدم کے اندر دونوں رکھ چھوڑی. فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، بس جس کی عقل شہوت پر غالب آ گئی تو وہ ملائکہ سے بہتر. ومن غلب شهوته شهوته عقله فهو شر من البهائم، اور جس کی شہوت عقل پر غالب آئی تو وہ جانوروں سے پست. اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ شہوت عقل پہ غالب آئی یا نہیں آئی؟ یہ دیکھ لیں، شہوت کس کی، شہوت نے عقل کو کنٹرول کیا ہوا ہے یا عقل نے شہوت کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ شہوت کسی کہتے ہیں لذت پسندی. لذت پسندی مثلاً کیا؟ لذت پسندی ضروری تو نہیں کہ کوئی بہت اعلیٰ بہت آخری درجے کا فعل حرام، نہیں، یہی کہ ایک جوان اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، یہ لذت پسندی، یہ شہوت ہے. عقل کے اندر رہتا تو اس کو نہیں پتا تھا حرام کیا ہے حلال کیا ہے. کان میوزک سن رہے ہیں، اس کو نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. پیسہ کما رہا ہے، مشکوک ہے اس کا شکم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ سر نعوذ باللہ، رزق حرام سے بھر رہا ہے، اس کو نہیں پتا خدا نے کیا حکم دیا. یہ سب ہے شہوت پسندی میں سے ایک. مثال کے طور پر صبح کو اٹھنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں اٹھتا، یہ شہوت پسندی. سونے کا ایک مزہ ہے، اس مزے کو لے رہا ہے، عقل کی تبعیت نہیں کر رہا. یہ سب شہوت ہے. اور شہوت میں مثلا کوئی بہت سمجھے کوئی آخری پائے کا گناہ، وہ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو بالکل جانور بننے کی بات کرتا ہے. پھر انسان آغاز یہاں سے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور انسان اس جانور بننے کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. جو اہل بیت کی ہدایت میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. ہر کام سے پہلے یہ پوچھتا ہے بندے خدا کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو بندہ خدا بننا تھا، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا تھا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے وہ مقام حاصل کر لیتے جس تک وہ ہمیں پہنچانا چاہتے تھے. ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا، اور میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت، راستہ ابھی بھی یہی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں. اور جو چل گئے اس راستے کے اوپر وہ کامیاب ہو، راستہ ایک ہی راستہ، سید الشہداء کا راستہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ، اپنے اوپر کنٹرول کر کے ان کے راستے میں قدم بڑھانا. پوری حیات طیبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شاہد ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایسی تربیت دی، اپنے اوپر کنٹرول کرو، مصیبتوں کو تحمل کرو، مصیبتوں کو تحمل کرتے جاؤ اور ہمارے راستے کے اندر بڑھتے چلے. کوئی شاگرد دیکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا زندگی میں لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہو؟ ہمیں تو 250 سال اہل بیت کی زندگی میں جو ظاہری زندگی روئے زمین پر گزری، اتنے شاگرد نظر آئے، ہزاروں شاگرد راویوں میں، چاہنے والوں میں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو نزدیکی لوگ ہوں اور زندگی کچھ اور. عاشق ملتے ہیں تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو شروع میں آئے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن تھے مردان عمل اور اپنی اس ہمت اور حوصلے کی وجہ سے بڑے بڑے مقام حاصل کر لیے. حضرت تصور کریں، خود حضرت حور کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو ایک آواز آئی. حضرت حور نے دوستوں کے سامنے بیان کیا کہ جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو مجھے ایک آواز آئی اور وہ کہا کہ اس کو جنت کی بشارت حضور نے کہا کہ مجھے کوفہ سے نکلتے وقت جب میں سید الشہداء کے قافلے کو روکنے کے لیے بڑھ رہا تھا پیچھے سے آواز آئی کہ اس کو جنت کی بشارت تو کہنے لگا میں بہت حیران ہوا یہ تو میں جانتا تھا کہ سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے میں حیران اس بات پر تھا کہ مجھ جیسا آدمی جو سید الشہداء کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل رہا ہے اسے جنت کی بشارت کیسے ہو سکتی اب خود ہر نہیں جانتے کہ ان کے اندر ایک تبدیلی ایک محبت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہے ایک تبدیلی حاصل ہونے والی ہے اور وہ تبدیلی کیا حاصل ہونے والی ہے وہ تبدیلی اب ہم جانتے ہیں اب ہم پوری دنیا کے سامنے فخر سے کہتے ہیں حضرت ہر کا تذکرہ کرتے ہیں یہ تبدیلی کیوں حاصل ہوئی عشق ہے محبت ہے اور وہ عشق اور محبت بار بار ظاہر ہوئی کبھی آپ نے واقعہ سنا تھا کہ بیوی اس بچے کے پاس آئیں اور کہا یا بنیا آیت الکرسی غلط کیوں پڑھتے ہیں اگر ہم چاہنے والے ہوتے عاشق ہوتے قلوب ہمارے پاک و پاکیزہ ہوتے تو بیوی ہماری غلط آیت الکرسی کی بھی تصحیح کرواتے یہ مقام بھی ملتے ہیں حر کے اندر یہ خوبی عاشق ہیں بیوی ان کی ذات مقدس کے احترام میں ڈوبے ہوئے ہیں لہذا وہ سید الشہداء کو بھی جو دیکھتے ہیں تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ حضرت حر سید الشہداء کو خود سید الشہداء کے عنوان سے نہیں دیکھتے تھے فرزند زہرا کے عنوان سے دیکھتے تھے اور اپنے تقدیر پر جو وہ مشکوک ہو رہے تھے کوفہ سے نکلتے وقت وہ بھی اسی خاطر تھا اپنے آپ سے بار بار یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان خاندان کے فرزند کو روکنے کے لیے پڑھ رہا ہو اسے جنت کی بشارت ہے لیکن دل کے اندر ایک عشق ہے دل کے اندر ایک پاکیزگی ہے اس پاکیزگی کا اظہار انہوں نے کئی جگہ پہ کیا سید الشہداء جب ایک موقع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں سید الشہداء سے سید الشہداء پوچھتے ہیں کہ اے ہور ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تم کس کے ساتھ نماز پڑھو گے اپنی نماز پڑھو گے ہمارے پیچھے پڑھو گے کہنے کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کہاں گیا علیحدہ کیوں پڑھوں گا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا دشمن کا سردار امام کا احترام کرتا ہے کہتے ہیں نہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یہ کام اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا مجھے کہ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے اور سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر ایک گفتگو کی کہا ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے سواری کے باگ پکڑ لی کہانی میں آگے نہیں جانے دوں گا سید الشہداء نے کہا کیا مجھے زبردستی روکو گے کہنے لگا میں حکم ہے میرے پاس میں معذور ہوں سید الشہداء نے کہا سکلت کا امک اے ہور تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا کر رہا ہے ہور نے پلٹ کر کہا اے حسین اگر عرب میں کوئی کہتا میری ماں کو اس طرح میں اس کی ماں کو کہتا آپ کی ماں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا کہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہوں یہ نہیں آپ کی ماں کا بہت احترام کرتا احترام نجات دیتا ہے احترام نجات دیتا ہے ان کو تمام نجات اسی احترام سے مل گئی بی بی کا احترام کیا تھا اپنے جات ملنی ملنی تھی لہذا عاشور کا جب دن آیا تو اپنے فرزند کو بلایا کہا بیٹا میں نے ارادہ کر لیا ہے میں حسین کے پاس جاؤں گا اب تیرا ارادہ کیا ہے تو بتا دے تو آزاد ہے جو کرنا چاہے کر لے کہنے لگا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کہنے لگا آپ اگر لے جا رہا ہے تو دیکھ میں فاطمہ کی درگاہ میں جا رہا ہوں اور بڑا جرم کر کے جا رہا ہوں میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے اور مجھے ایسے لے کر چل جیسے کسی غلام کو جو بھاگ گیا تھا واپس لایا جا رہا ہوں رسیاں بھی بلوا دی آنکھوں پہ پٹی بھی بلوا دی اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے کر آئے سید الشہداء کی بارگاہ میں سید الشہداء کے قدموں میں گر گئے سید الشہداء نے قدموں سے اٹھایا کہا اور تو نے ہم سے کیا توبہ مانگ دی کہنے لگا مولا بس اگر آپ نے میری توبہ قبول کی ہے تو ایک مجھ پر احسان کر دیں میرا سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے اس سر کو آپ کٹنے دیں بس آپ کی راہ میں جہاد کروں اور آپ کی راہ میں میری جان چلی جائے یہ مجھے چاہیے ہے مولا نے جب اسرار دیکھا تو حور کو اجازت دے دی عاشق یہاں پر ہوتا ہے اس حور کے لیے بہت آسان کام تھا اگر مولا سے کہتے مولا میں قربانی دوں گا میرا بچہ چلا جائے تو سید الشہداء تو رات کو بھی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ چلے جاؤ ہمیں اکیلے چھوڑ دو ہم کربلا کا مار کر دیکھ لیں گے لیکن حور نے یہ نہیں کہا کہا مولا اگر مجھے جانے کی اجازت دی ہے پہلے مصیبت دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میرے فرزند کو جانے کی اجازت دے دے بچے کو بھیج دیا، جوان بیٹا چلا گیا. اب حسب روایات ہور کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے میرا بیٹا کیسا جنگ کر رہا ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ جب ہور کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا چہرے کے اوپر بہت اضطراب ہے، بہت پریشانی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہور تجھے بیٹے کا جانا بہت سخت لگا، اگر بیٹے کی محبت اتنی زیادہ تھی تو بیٹے کو بھیجا کیوں تھا؟ کہا میں ڈرتا اس سے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں بیٹا واپس نہ آئے میرا، اور اس کے بعد اگر تم محبت کی بات کرتے ہو تو میں نے اس کو بھیجا ہے تاکہ دیکھو جب حسین خالی اکبر جائے گا تب کیا پیتے گی. یہ عاشق ہیں، اپنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں سید الشہداء کے سامنے مولا کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہ مولا آپ کے عاشق ہیں ہم لوگ، اور یہ حسین ہیں، یہ کریموں کے سردار ہیں.